بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔
بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى
فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث صدق الله العلي العظيم۔
شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ قسم ہے ایک پہر چڑھے دن کی، اور قسم ہے رات کی جب وہ چیزوں کی پردہ پوشی کر لے۔ تمہارے پروردگار نے نہ تم کو چھوڑا ہے اور نہ تم سے ناراض ہوا ہے، اور آخرت تمہارے لیے دنیا سے کہیں زیادہ بہتر ہے، اور عنقریب تمہارا پروردگار تمہیں اس قدر عطا کر دے گا کہ تم خوش ہو جاؤ۔ کیا اس نے تم کو یتیم پا کر پناہ نہیں دی ہے، اور کیا تم کو گمگشتہ پا کر منزل تک نہیں پہنچایا ہے، اور تم کو تنگ دست پا کر غنی نہیں بنایا ہے؟ لہٰذا اب تم یتیم پر قہر نہ کرنا، اور سائل کو جھڑک مت دینا، اور اپنے پروردگار کی نعمتوں کو برابر بیان کرتے رہنا۔
ریڈیو تہران کی اردو نشریات کے ساتھ حاضر خدمت ہیں باز سید اور ساتھیوں کا سلام قبول فرمائیں۔ عزیز سامعین، ابھی آپ تلاوت کلام مجید اور اس کا اردو ترجمہ سماعت فرما رہے تھے۔ قاری تھے جناب کریم منصوری، جو سورہ الضحیٰ کی آیات کی تلاوت کا شرف حاصل کر رہے تھے۔ عزیز سامعین، ریڈیو تہران کی رات کی تیسری اور آخری مجلس کی نشریات کے ساتھ آپ کے ساتھ آپ کے میزبان کے طور پہ حاضر خدمت ہیں۔ ہماری نشریات آپ ویب سائٹ کے ذریعے سے بھی اور آرکائیو کے ذریعے سے بھی سماعت فرما سکتے ہیں۔ ہماری ویب سائٹ کا ایڈریس ہے urdu.sahar.tv.ir۔ ہماری اس ویب سائٹ پر آپ ماضی میں نشر شدہ ریڈیو تہران کے مختلف پروگرام بھی سماعت فرما سکتے ہیں۔ اور اب پیش خدمت ہے رات کی نشریات میں پیش کیے جانے والے پروگراموں کی تفصیل۔ سب سے پہلے آپ عالمی خبریں سنیں گے۔ عالمی خبروں کے بعد پیش کی جائے گی نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ نعت رسول مقبول کے بعد سنیے گا پروگرام کلام امیر، اور آخر میں ہم حسب معمول دعائے امام زمانہ جل اللہ تعالی فرجہ شریف سے نشریات کا اختتام۔ یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ سماعت فرمائیے عالمی خبریں۔ ریڈیو تہران سے عالمی خبروں کے ساتھ حاضر خدمت ہیں۔ پہلے پیش خدمت ہیں اہم خبروں کی سرخیاں۔ اسلامی جمہوری ایران کی وزارت خارجہ نے کہا کہ امریکیوں کو جان لینا چاہیے کہ ان کے سامنے ایک مستحکم اور طاقتور ایران کھڑا ہے۔ پاکستان کے سابق وزیراعظم اور پی ٹی آئی کے چیئرمین نے کہا کہ امریکی جنگ میں شامل ہونے سے پاکستان کو بھاری نقصان ہوا۔ پاکستان کے وزیراعظم شہباز شریف نے اپنی پارٹی کے قائد نواز شریف اور مریم نواز سے جنیوا میں ملاقات کی ہے۔ ہندوستان کی ریاست اتراکھنڈ کے دھنستے ہوئے شہر جوشی مٹ کے باشندوں نے انتظامیہ کی لاپرواہی کے خلاف احتجاجی مظاہرہ کیا ہے۔ افغانستان کے شہر قندھار میں طالبان فوجیوں پر ہونے والے حملے میں 2 طالبان فوجی ہلاک ہوئے ہیں۔ اور غرب اردن کے شمال میں واقع جنین کے قریب سہونی فوجی چھاونی میں دھماکے کی خبریں موصول ہوئی ہیں۔ سماعت فرمائیے تفصیل سے خبریں۔ اسلامی جمہوری ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان ناصر کنعانی نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر جاری ہونے والے اپنے بیان میں لکھا ہے کہ ایران سے امریکہ کی دشمنی اور مسلسل اور حد درجہ دباؤ کی پالیسی اسلامی جمہوری نظام اور ایرانی عوام کے لیے کوئی نئی بات نہیں رہ گئی۔ انہوں نے کہا کہ امریکی حکومتوں نے ہر دور میں ایران کے خلاف اپنی دشمنی کو ثابت کیا ہے، جس کی پردہ پوشی ناممکن ہے۔ انہوں نے کہا کہ امریکہ کو اپنے جرائم کے لیے قانونی اور بین الاقوامی اداروں میں جواب دہ ہونا پڑے گا۔ ترجمان وزارت خارجہ نے لکھا ہے کہ واشنگٹن نے اسلامی جمہوریہ ایران کو تشہیراتی، سیاسی اور اقتصادی میدانوں میں حد درجہ دباؤ کی پالیسی کا نشانہ بنایا ہے۔ انہوں نے اپنے ٹویٹ میں لکھا ہے کہ کارٹر سے لے کر بائیڈن تک تمام امریکی صدور نے اس طریقہ کار کو انسانی حقوق اور جمہوریت کے جھوٹے دعووں کی آڑ میں آگے بڑھایا، لیکن اب تک انہیں حد درجہ شکست کے علاوہ اور کچھ حاصل نہیں ہو سکا۔ ناصر کنانی نے یہ بھی سوال اٹھایا کہ امریکی حکام کیوں اپنے غدار سے ہونی اور منافق مشیروں کے ہاتھوں ملنے والی ذلت سے عبرت حاصل نہیں کرتے۔ انہوں نے یہ بھی لکھا ہے کہ امریکی جان لیں کہ ایران مستحکم اور طاقتور ہے۔ سپاہ پاسداران انقلاب اسلامی کے کمانڈر ان چیف جنرل حسین سلامی نے فرانسیسی جریدے کے توہین آمیز اقدام پر رد عمل ظاہر کرتے ہوئے کہا ہے کہ دشمن کے کارندے مسلمانوں پر نفسیاتی دباؤ ڈالنے کے لیے ان کے مقدسات کی توہین کرتے پھر رہے ہیں۔ جنرل حسین سلامی نے ایران کے سرحدی صوبے سیستان و بلوچستان کے صدر مقام زاہدان میں تقریر کرتے ہوئے کہا کہ دشمن طاقتیں ایران میں مذہبی اور نسلی تفرقہ پھیلانے کی سر توڑ کوششیں کر رہی ہیں۔ اہل سنت اور اہل تشیع کے علماء، مختلف قبیلوں کے سرداروں، شہیدوں کے اہل خانہ اور صوبائی منتظمین سے خطاب کرتی انہوں نے کہا کہ اسلامی جمہوریہ ایران کے دشمن ہمارے ملک کو عراق، شام، افغانستان اور یمن کی طرح ویران کرنا چاہتے ہیں، لیکن انہیں جان لینا چاہیے کہ تفرقے کا بیج بو کر خونی جھڑپیں کروانے کا ان کا خواب شرمندہ تعبیر نہیں ہو سکے گا۔ انہوں نے کہا کہ ایران کے عوام نے اپنی آگہی کا ثبوت پیش کرتے ہوئے دشمنوں کے غلط اندازوں پر پانی پھیر دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اسلامی جمہوریہ ایران کے خلاف تمام سازشیں ماضی کی طرح ناکام کر دی جائیں گی۔ انہوں نے شارلی ایبڈو جریدے کی رہبر انقلاب اسلامی کی توہین کو بھی دشمنوں کی ذلالت قرار دیتے ہوئے کہا کہ جب بھی دشمنوں کو مسلمانوں سے شکست ہوتی ہے تو ان کے مقدسات کی توہین کر کے مسلم امہ پر نفسیاتی دباؤ ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ پاکستان کے سابق وزیراعظم اور پی ٹی آئی کے چیئرمین نے کہا کہ امریکی جنگ میں شامل ہونے سے پاکستان کو نقصان ہوا۔ سابق وزیراعظم عمران خان نے ویڈیو لنک کے ذریعے ایک سیمینار سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ امریکی جنگ میں شامل ہونے سے نقصان زیادہ اور معاوضہ کم ملا۔ ان کا کہنا تھا کہ اگر نیوٹرل رہتے تو حالات بہتر ہوتے۔ عمران خان نے کہا کہ امریکی جنگ کے اثرات اب تک پاکستان میں موجود ہیں۔ انہوں نے ملک میں حالیہ دہشت گردانہ واقعات کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ دہشت گردی کے واقعات میں اضافہ تشویشناک ہے اور اگر بر وقت نہ نپٹا گیا تو اس کے منفی اثرات مرتب ہوں گے۔ عمران خان نے کہا کہ اگر دہشت گردی کی جنگ چل پڑی تو سب سے زیادہ نقصان خیبر پختونخوا کو ہوگا۔ انہوں نے مشورہ دیا کہ وفاقی حکومت کو اس سلسلے میں مسلسل صلاح مشورہ کرنا چاہیے۔ انہوں نے ایک بار پھر کہا کہ مجھ پر قاتلانہ حملے کے پیچھے طاقتور حلقوں کا ہاتھ تھا۔ پاکستان کے وزیراعظم شہباز شریف نے اپنی پارٹی کے قائد نواز شریف اور مریم نواز سے جنیوا میں ملاقات کی، جس میں ملک کی سیاسی اور معاشی صورتحال پر تبادلہ خیال ہوا۔ پاکستانی میڈیا کے مطابق اس ملاقات میں، جس میں وزیر خزانہ اسحاق ڈار بھی موجود تھے، ملک کی تازہ ترین معاشی صورتحال پر گفتگو ہوئی۔ ملاقات کے دوران پاکستان کے سیلاب زدگان کے لیے جنیوا میں ہونے والی ڈونر کانفرنس کے نتائج پر اطمینان کا اظہار کیا گیا۔ جنیوا کانفرنس میں پاکستان کے سیلاب زدگان کے لیے 10 ارب ڈالر سے زائد امداد کا وعدہ کیا گیا ہے، جس پر پاکستانی وزیراعظم نے اطمینان کا اظہار کرتے ہوئے امداد دینے والے ملکوں اور اداروں کا شکریہ ادا کیا اور کہا کہ جنیوا کانفرنس میں پاکستان کے لیے جس ہمدردی کا اظہار کیا گیا اس سے میں بہت ہی متاثر ہوا ہوں اور عالمی برادری نے شراکت داری کا بے مثال نمونہ پیش کیا۔ پاکستانی میڈیا کے مطابق یہ ملاقات تقریباً 2 گھنٹے تک جاری رہی۔ اس سے پہلے جنیوا کانفرنس میں تقریر کرتے ہوئے پاکستانی وزیراعظم شہباز شریف نے عالمی اداروں، بین الاقوامی برادری سے پاکستان کی فوری مدد کی اپیل کی تھی۔ ہندوستان کی ریاست اتراکھنڈ کے دھنستے ہوئے شہر جوشی مٹ کے باشندوں نے انتظامیہ کی لاپرواہی اور این ٹی پی سی کی تعمیر کے خلاف احتجاجی مظاہرہ کیا۔ ہندوستانی میڈیا کے مطابق اپنے مکانوں اور شہر کو آنکھوں کے سامنے تباہی کی حالت میں دیکھنے والے جوشی مٹ کے شہری حکومت سے مدد کی فریاد کر رہے ہیں اور ساتھ ہی ان میں حکومت اور تھرمل پاور پروجیکٹ کی تعمیر کے خلاف غصہ بھی پایا جاتا ہے۔ جوشی مٹ کے شہریوں نے احتجاجی مظاہرہ کر کے حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ ان کی زندگیوں کو بچائے۔ اس درمیان شہر کی عمارتوں اور ہوٹلوں میں پڑتی ہوئی دراڑوں کو دیکھتے ہوئے انتظامیہ نے شہر کے 2 بڑے ہوٹلوں کو بلڈوزروں سے گرانے کی کاروائی شروع کر دی ہے۔ تاہم ہوٹل مالکان کا کہنا ہے کہ حکومت پہلے ان کی قیمت کا تعین کرے، ہمیں اس کا معاوضہ دینے کا وعدہ کرے۔ آئے دن شہر میں زمین کھسکنے کے واقعات اور پورے شہر کے دھسنے کے خطرات کے پیش نظر انتظامیہ حرکت میں آ گئی ہے۔ ہندوستانی وزارت داخلہ کا کہنا ہے کہ 600 گھروں کے افراد کو فی الحال محفوظ مقامات پر منتقل کر دیا گیا ہے۔ حکومت نے پورے شہر کو آفت زدہ قرار دے دیا اور لوگ خوف کے عالم میں زندگی بسر کر رہے ہیں۔ علاقے کے لوگوں نے جوشی مٹ کی تباہی کا ذمہ دار این ٹی پی سی اور دیگر سرکاری پروجیکٹس کو قرار دیا۔ علاقے کے باشندوں کا کہنا ہے کہ حکومت کی جانب سے علاقے میں بڑے تھرمل پاور کے پروجیکٹ اور دیگر تعمیری منصوبوں کی وجہ سے آس پاس کی تقریباً سبھی عمارتوں میں دراڑیں آ گئی ہیں۔ افغانستان کے شہر قندھار میں طالبان فوجیوں پر ہونے والے حملے میں 2 طالبان فوجی ہلاک ہو گئے۔ شفقنا نیوز ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق طالبان کے یہ فوجی قندھار شہر کے 14ویں ڈویژن میں ہونے والے بم حملے میں ہلاک ہوئے۔ پریس ذرائع نے کہا کہ طالبان فوجیوں پر یہ حملہ نامعلوم افراد کی جانب سے کیا گیا، جبکہ طالبان مخالف محاذ آزادی افغانستان نامی گروہ نے اس حملے کی ویڈیو تصاویر جاری کرتے ہوئے اس حملے کی ذمہ داری قبول کی ہے۔ طالبان کے مقامی حکام کا کہنا ہے کہ دو طالبان فوجی مارے گئے جن کی لاشوں کو منتقل کر دیا گیا، تاہم انہوں نے مارے جانے والے طالبان فوجیوں کے بارے میں کوئی اشارہ نہیں کیا۔ اگست 2021 میں افغانستان میں طالبان کے اقتدار میں آنے کے بعد محاذ آزادی افغانستان نامی طالبان مخالف گروہ نے اپنے وجود کا اعلان کرتے ہوئے کہا کہ وہ طالبان کے خلاف اپنی جنگ جاری رکھے گا۔ غرب اردن کے شمال میں واقع جنین کے قریب سیونی فوجی چھاونی میں دھماکے کی خبریں موصول ہوئی ہیں۔ ایران پریس کی رپورٹ کے مطابق اسرائیلی ریڈیو نے رپورٹ دی ہے کہ غرب اردن کے شمال میں واقع جنین کے قریب سیونی حکومت کی فوجی چھاونی میں دھماکہ ہوا۔ سیونی حکومت کے ریڈیو نے دعویٰ کیا ہے کہ اس دھماکے میں کوئی جانی نقصان نہیں ہوا ہے اور حادثے کی تحقیقات کی جا رہی ہیں۔ اس رپورٹ کے مطابق اس دھماکے کے نتیجے میں سیونی فوجی چھاونی کی دیواروں میں دراڑیں پڑ گئی ہیں۔ اس درمیان اطلاعات ہیں کہ فلسطینی مزاحمتی گروہ نے غاصب سیونی ریاست کے خلاف مغربی کنارے اور قدس شریف میں گزشتہ 24 گھنٹے میں 15 آپریشن انجام دیے۔ فلسطین الیوم کی رپورٹ کے مطابق فلسطینی مزاحمتی گروہ نے جنین، توباس، الخلیل، قدس شریف، رام اللہ اور بیت لحم کے علاقوں میں غاصب سیونی فوجیوں کے خلاف مختلف آپریشن انجام دیے اور ان پر فائرنگ کے واقعات کی خبریں ہیں۔ فلسطینی مزاحمتی گروہوں نے رام اللہ کے علاقے کلندیا میں سہونی فوجی چیک پوسٹوں پر بارودی مواد سے حملہ کیا۔ فلسطینی مجاہدین نے نابلس کے شمال میں بھی سہونی فوجیوں کی ایک چیک پوسٹ پر دستی بم سے حملہ کیا۔ فلسطینیوں نے سہونی حکومت کے ساتھ کسی بھی قسم کے مذاکرات کو مسترد کرتے ہوئے سہونی جارحیت کے جواب میں ہتھیار اٹھا کر جواب دینے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ فلسطینی مزاحمتی تنظیموں نے سہونی فوج اور مسلح سہونیوں کی جانب سے بڑھتی جارحیت اور فلسطینی خواتین اور بچوں کو نشانہ بنائے جانے کے جواب میں اپنی جوابی اور انتقامی کارروائیاں تیز کر دی ہیں، جس کے نتیجے میں غاصب سیونی حکومت کے مقابلے میں طاقت کا توازن اب فلسطینی مجاہدین کے حق میں تبدیل ہوتا جا رہا ہے۔ رپورٹوں سے پتہ چلتا ہے کہ غرب اردن میں فلسطینیوں کی تحریک کے مجاہد سپاہی اپنی جان فشانی اور مؤثر اور جرت مندانہ منہ توڑ جوابی کارروائیاں انجام دے کر غاصب سیونی حکومت کی جارح فوج کے خوف و راس اور ڈرامنے خواب میں تبدیل ہو گئے ہیں۔ یاد رہے اس سے پہلے صرف غزہ اور مقبوضہ فلسطین کے جنوبی علاقوں میں سیونیوں کو فلسطینی مزاحمت کا سامنا کرنا پڑتا تھا، لیکن اب مغربی کنارے اور مشرقی فلسطینی علاقوں کے مختلف علاقے فلسطینی جوانوں کے لیے سیونیوں کے شکار کرنے کا اہم علاقہ بن گئے ہیں۔ ادھر غزہ میں فلسطینی قیدیوں سے متعلق قومی اور اسلامی گروہوں کی کمیٹی نے کہا ہے کہ مقبوضہ فلسطین میں قید خانوں کی ابتر صورتحال کی تمام تر ذمہ داری نتنیاہو کی کابینہ پر ہے۔ المیادین ٹی وی کی رپورٹ کے مطابق فلسطینیوں نے غزہ میں ریڈ کراس کمیٹی کے دفتر کے سامنے اجتماع کر کے سیونی حکومت کی جیلوں میں بند فلسطینی قیدیوں سے اپنی یکجہتی کا اعلان کیا ہے۔ اس کمیٹی نے تاکید کیا کہ فلسطینی قیدیوں کی سزائے موت کے قانون سمیت سیونی حکومت کے تمام جارحانہ اور ظالمانہ اقدامات کا مقابلہ کیا جائے گا۔ اجتماع کے شرکاء نے جیلوں میں بند نتنیاہو کابینہ کے عمل میں لائے جانے والے اقدامات کی بھی شدید مذمت کی۔ اور آخر میں یہ خبر کہ جارح سعودی اتحاد نے یمن کے مغربی صوبے الحدیدہ کو پچھلے 24 گھنٹے کے دوران کم سے کم 70 بار جارحیت کا نشانہ بنایا ہے۔ جارح سعودی اتحاد نے الحدیدہ پر ہوئی اور میزائل جارح سعودی اتحاد نے الحدیدہ پر ہوائی اور میزائلی حملے کیے ہیں اور توپ کے گولے بھی برسائے ہیں۔ اور سامعین اسی کے ساتھ ہی ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوئیں۔ یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ اور سمعین اب پیش خدمت ہے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سمعین نعت کے بعد ہم پیش کریں گے پروگرام کلام امیر، اور آخر میں حسب معمول دعائے امام زمانہ جل اللہ تعالی فرجہ شریف سے ہم اپنی نشریات کا اختتام کریں گے۔
میرے لب پر حضور کی باتیں، میرے لب پر حضور کی باتیں، میرے لب پر حضور کی باتیں، تیرگی میں ہے نور کی باتیں، تیرگی میں ہے نور کی باتیں، سب سے اچھا ہے بس حضور کا نام، سب سے اچھا ہے بس حضور کا نام، سب سے اچھی حضور کی باتیں، سب سے اچھی حضور کی باتیں، تیرگی میں ہے نور کی باتیں، ذکر احمد سے ہے ذکر احمد سے ہے بیان روشن، نور کے لفظ نور کی باتیں، نور کے لفظ نور کی باتیں، تیرگی میں نور کی باتیں، محبوب رسول پیلی ہے، محبوب رسول پیلی ہے، اب کروں گا سرور کی باتیں، اب کروں گا سرور کی باتیں، تیرگی میں ہے نور کی باتیں، ہے فقط ان کے سامنے اعتراف قصور کی باتیں، اعتراف قصور کی باتیں، کرمدینے کی بات اے واعظ، کرمدینے بات واعظ، چھوڑ حورو قصور کی باتیں، چھوڑ حورو قصور کی باتیں، تیرگی میں ہے نور کی باتیں، کہے سب وہ جانتے ہیں سبا، بے کہے سب اس دل نا صبور کی باتیں، اس دل نا صبور کی باتیں، میرے لب پر حضور کی باتیں، تیرگی میں ہے نور کی باتیں۔
ریڈیو تہران کی اردو سروس آپ سے مخاطب ہیں۔ یہ پروگرام سحر اردو ٹی وی کی پیشکش ہے جسے ہم اپنے سامعین کے استفادے کے لیے پیش کر رہے ہیں۔ اصلی پروگرام دیکھنے اور سننے کے لیے آپ سحر اردو ٹی وی کی ویب سائٹ urdu.sehrtv.ir سے رجوع کر سکتے ہیں۔
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ ناظرین کرام، خداوند متعال کی بارگاہ میں شکر گزار ہیں کہ اس نے ایک مرتبہ پھر ہمیں توفیق دی پروگرام کلام امیر کے ہمراہ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ یہ پروگرام جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ نہج البلاغہ کے حوالے سے آپ کی خدمت میں پیش کیا جاتا ہے۔ سب سے پہلا حصہ جو ہے وہ خطبات کے حوالے سے ہوتا ہے، تو آج جو اس پروگرام میں ہم آپ کی خدمت میں خطبہ پیش کرنے جا رہے ہیں وہ نہایت ہی اہمیت کا حامل ہے۔ جو سب سے پہلا خطبہ ہے وہ سب سے زیادہ اہمیت کا حامل ہے، اور کہا یہ جاتا ہے کہ یہ خطبہ پورا ایک معارف اسلامی کا دورہ ہے۔ یعنی اگر انسان اس خطبے کا پورے طریقے سے مطالعہ کرے، اور اگر انسان خود نہ سمجھ سکے تو کم از کم اس کے ترجمے کو دیکھے، اس کی شرح کو دیکھے، تو پورا جو اسلامی معارف ہیں اس کا ایک خاکہ انسان کے ذہن میں بیٹھ جائے گا۔ اس کو جمع کیا ہے سید رضی نے، جیسا کہ آپ جانتے ہیں، اور واقعی ان کا حسن انتخاب ہے کہ اس خطبے کو انہوں نے سب سے پہلے قرار دیا۔ اور جو شارحین ہیں انہوں نے یہ کہا کہ اس خطبے کی جو حیثیت ہے وہ اس طریقے سے ہے جیسے فاتحۃ الکتاب، یعنی قرآن کریم کے لیے جس طرح سورہ فاتحہ ہے اور سورہ الحمد ہے، اسی طریقے سے یہ خطبہ ہے نہج البلاغہ کے لیے۔ فاتحہ میں کیا ہے، سورہ فاتحہ میں اور سورہ الحمد میں، وہ تمام چیزیں ہیں۔ کہا جاتا ہے نا کہ جو کچھ پورے قرآن میں ہے وہ سورہ الحمد میں ہے، تو اسی طریقے سے جو کچھ بھی نہج البلاغہ میں ہے وہ اس خطبے میں موجود ہے۔ مولا کائنات نے بعد میں جو کچھ بیان کیا ہے وہ تمام اس خطبے میں موجود ہے۔ جو آغاز ہوتا ہے وہ خداوند متعال کی صفات کے ذریعے ہوتا ہے، جو خدا کی جلالیہ اور جمالیہ صفات ہیں ان کے لیے جو عجیب، یعنی ایسی تعبیریں مولا کائنات نے استعمال کی ہیں کہ جو خود انہی کے شایان شان ہیں، اور وہی حق رکھتے ہیں کہ ان کو بیان کریں۔ مختصر طور پر یہ کہ شارحین نے اپنے اعتبار سے کچھ اس میں تھوڑا سلیقہ بھی ہے کہ جو انہوں نے اس کی یعنی درجہ بندی کی ہے اور اس کے مطالب کو تقسیم کیا ہے۔ کچھ نے اس کو مثلاً 15 تک حصے بنائے ہیں اس خطبے کے الگ الگ، کچھ نے 10 میں، کچھ نے 12 نے الگ الگ ان کو جمع کیا ہے۔ تو ہم بھی کوشش یہ کریں گے کہ اس خطبے کے جو مطالب ہیں چند پروگراموں میں ان مطالب کو آپ کے سامنے پیش کیا جائے۔ سب سے پہلا جو خطبہ ہے اس کا سب سے پہلا حصہ کہ جو خداوند متعال کی صفات کے حوالے سے ہے، جس میں صفات جلالیہ ہوں یا صفات جمالیہ ہوں، اس کے حوالے سے ہمارے مہمان اس پروگرام میں آپ کی خدمت میں جو مطالب ہیں وہ بیان فرمائیں گے، اور انشاءاللہ آپ اور ہم سب مل کر اپنے مہمان کے ذریعے ان مطالب کو یہاں پر دیکھیں گے۔
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یحصی نعمہ العادون ولا یؤدی حقہ المجتہدون۔ نہج البلاغہ حضرت امیر علیہ الصلوۃ والسلام کا جو پہلا خطبہ اس کتاب میں موجود ہے، بہت ہی تفصیلی خطبہ ہے، اور تقریباً کہہ سکتے ہیں کہ جو علمی زبان میں بولا جاتا ہے غرر خطب میں سے ہے، اور ایک بہت خوبصورت طریقے سے حضرت امیر نے حمد الہی سے اس خطبے کا آغاز کیا ہے اور مختلف شعبے پائے جاتے ہیں اس خطبے میں. پہلا حصہ معرفت خدا کے بارے میں ہے, شناخت خدا اور خدا شناسی کے بارے میں. اس کے بعد پھر دوسرے فراز اور دوسرے شعبہ جات پائے جاتے ہیں خطبے میں. لیکن اگر خطبے کو آپ منطقی شکل میں دیکھنا چاہیں تو حضرت نے اس خطبے میں خدا شناسی سے لگا کر اور ذات خداوند متعال کی شناخت, صفات خداوند متعال کی شناخت اور افعال خداوند متعال کی شناخت کے بارے میں یہ خطبہ انشاء فرمایا ہے. پہلا جو حصہ ہے اس خطبے کا وہ معرفت خداوند متعال کے بارے میں ہے. لیکن جس طریقے سے حضرت شروع کر رہے ہیں اس خطبے کو, وہ حمد الہی سے شروع کر رہے ہیں اور حمد الہی کے بعد پھر حضرت فرما رہے ہیں کہ خداوند متعال کی ذات کو کوئی نہیں پہچان سکتا. دیکھیے کیوں ایسے حضرت نے فرمایا, وہ اس لیے فرمایا ہے کہ حمد اور ثنا خداوند متعال کی یہ موقوف ہے اس بات پر کہ صحیح سے کوئی خدا کو پہچانتا ہو. یعنی کوئی بھی کسی کی تعریف بیان کرنا چاہے, کسی کی ستائش اور ثنا کرنا چاہے تو اس شے کی معرفت پہلے حاصل ہو. لیکن خداوند متعال کی معرفت, اس کی پہچان, اس کی شناخت کے بارے میں جو بحث ہے وہ یہ ہے کہ آیا خداوند متعال کی ذات کو ہم پہچان سکتے ہیں یا نہیں. علماء کا اتفاق ہے اس بات پر کہ ذات خداوند متعال کو ہم جس طریقے کی ذات ہے اس کو نہیں پہچان سکتے. مختلف طریقے سے علماء نے بیان کیا ہے اور حضرت نے بھی اسی, یعنی علماء نے اس کی شرح میں جو بیان کیا اور حضرت بتانا فرمانا یہ چاہتے ہیں کہ خداوند متعال لامحدود ہے, لامتناہی ہے, حد بندی نہیں ہے, اس کی حد نہیں ہے. اور جس چیز کی حد نہیں ہے اور ہم جتنی بھی مخلوقات ہیں, انسان ہیں, سب محدود ہیں اور کوئی بھی محدود لامحدود کو نہیں پہچان سکتا. کسی شے کی شناخت اور پہچان کے لیے انسان کے پاس دو طاقتیں پائی جاتی ہیں, ایک عقل نظری ہے, ایک عقل عملی ہے. کسی شے کو انسان ایک مرتبہ عقل نظری کے ذریعے سے پہچانتا ہے, یعنی ذہن کے ذریعے سے, فکر کے ذریعے سے پہچانتا ہے. ایک مرتبہ عمل کے ذریعے سے اس شے تک پہنچتا ہے. حضرت نے دونوں طریقے یہاں پہ بیان فرمائے ہیں کہ کوئی بھی انسان نہ فکر کے ذریعے سے خدا تک پہنچ سکتا ہے اور نہ ہی اپنے عمل کے ذریعے سے اس طریقے سے خدا کی ذات پر احاطہ اور اس کو کامل پا سکتا ہے. ٹھیک ہے, خدا کی وہ پہچانتا ہے ایک حد تک, اپنی استعداد اپنی حد تک پہچانتا ہے, لیکن خدا کو خدا کے اعتبار سے نہیں پہچان سکتا. لہذا حضرت نے پہلے انسان کی عاجزیت کو بیان کیا حمد الہی کے بارے میں, کہ انسان جو اللہ کے حمد اور ثنا کا حق ہے اس طریقے سے اس کی حمد اور ثنا نہیں کر سکتا. لہذا آپ نماز وغیرہ میں بھی دیکھتے ہیں کہ جہاں بھی انسان حمد الہی کا ذکر کرتا ہے وہیں ساتھ میں سبحان اور تسبیح کا ذکر کرتا ہے, یعنی وہیں پہ تنزیہ کرتا ہے, خدا کو منزہ کرتا ہے, پاک کرتا ہے اس ناقص حمد سے جو میں انجام دیتا ہوں. لہذا خداوند متعال کی معرفت کے بارے میں جو نہج البلاغہ کا آغاز فرماتے ہیں یا خطبے کا جو آغاز حضرت فرما رہے ہیں وہ یہ ہے کہ اس کی مدح اور ثنا کو کوئی بھی انسان ادا نہیں کر سکتا اور اس کی نعمتوں کو کوئی گن نہیں سکتا اور اس کی نعمتوں کے حق کو کوئی مجتہد, کوئی زحمت, کوئی محنت کرنے والا ادا نہیں کر سکتا. اور جتنی ہمتیں عقلی ہیں, فکری ہیں, کوئی اس تک نہیں پہنچ سکتی. اور جتنے بھی غوطہ زن ہیں معرفت میں وہ بھی اس کی ذات اور اس کی حقیقت تک نہیں پہنچ سکتے. وہ ذات خداوند متعال وہ ذات ہے کہ جس کی صفت اور ذات کے لیے کوئی حد بندی نہیں ہے, اور وہ ایک ایسی ذات ہے کہ جس کے لیے ایک نعت اور ایک صفت بھی محدود نہیں ہے اور اس کے لیے کوئی وقت معین نہیں ہے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
ناظرین، ابھی آپ نے خطبہ اول کے پہلے حصے کو ملاحظہ فرمایا جس میں خداوند متعال کے صفات کے حوالے سے ہمارے مہمان گفتگو کر رہے تھے، اور درواقع وہ ایک خلاصہ تھا ان معارف کا جو مولا کائنات نے خداوند متعال کے حوالے سے بیان کیا. لیکن اب جو پروگرام کا دوسرا حصہ ہے جس میں آپ مولا کائنات کے جو مکتوبات ہیں اور جو لیٹرز ہیں آپ کے، اس کے حوالے سے یہاں گفتگو سنیں گے، تو آج کا جو نامہ ہے وہ جنگ جمل کے حوالے سے. ایک عجیب بات یہ ہے اگر آپ تاریخ اسلام کا مطالعہ کریں کہ مولا کائنات کی زندگی یوں تو پوری زندگی جنگوں میں گزری ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں، یعنی آپ کے موجود وجود میں جب آپ موجود تھے حضور کے سامنے، مولا کائنات نے تقریباً 80 جنگیں لڑی ہیں، اور اپنے دور میں جو 5 سال کا مختصر سا دور ہے اس میں آپ نے 3 جنگیں لڑی ہیں. لیکن سب کا یہ کہنا ہے، اور خود مولا کائنات نے اس بات کو بیان کیا ہے کہ میرے لیے جتنی یہ 3 جنگیں سخت تھی، وہ 80 جنگیں اتنی سخت نہیں تھی. آپ دیکھیے اس میں ایسا کیا ہوا. ہوا یہ کہ حضور کے زمانے میں جتنی جنگیں بھی ہوئی ہیں وہ محاذ مشخص تھا. ایک طرف مسلمان ہیں، دوسری طرف کافر ہیں، یہ لا الہ الا اللہ کہتے ہیں، وہ اس کا انکار کرتے ہیں، یہ مثلا قرآن پڑھتے ہیں، اور ساری چیزیں الگ الگ محض مشخص ہے، ایک مومن ہے دوسرا کافر ہے، تو وہاں جنگ کرنا کوئی مشکل نہیں ہے. لیکن مولا کائنات کے زمانے میں جو جنگیں ہو رہی ہیں وہاں سب سے بڑی مشکل یہی ہے کہ ادھر بھی لا الہ الا اللہ کہنے والے ہیں، ادھر بھی لا الہ الا اللہ کہنے والے ہیں، اور ادھر بھی قرآن پڑھنے والے، ادھر بھی قرآن پڑھنے والے، ادھر بھی عبادت کرنے والے، ادھر بھی عبادت کرنے والے. تو یہ جو تینوں جنگیں ہیں ان میں ایک جنگ جمل ہے، ایک جنگ صفین ہے، اور ایک جنگ نہروان ہے. یہاں پر علی کے مقابلے میں جو تھے وہ بظاہر مسلمان تھے، اسی لیے جو بڑے بڑے جلیل القدر اصحاب تھے وہ بھی یہاں پر ڈگمگا گئے. بہت سنے آنے کے بعد کہا کہ یا علی انا شککنا فی ھذا القتال، ہمیں اس جنگ میں شک ہو رہا ہے، ہم کس کا ساتھ دیں آخر؟ ایک طرف آپ ہیں، آپ مثلا رسول کے جو ہیں وہ داماد ہیں، دوسری طرف جو ہے وہ زوج رسول ہیں، آپ رسول کے چچا زاد بھائی ہیں، تو دوسری طرف جو ہے وہ زبیر جو ہیں وہ بھی رسول کے چچا زاد بھائی ہیں. تو یہ مسائل اس طریقے سے الجھے ہوئے تھے، اور خود مولا کائنات نے اس بات کا اعلان کیا، کہا کہ لا يحمل هذا العلم الا اهل الصبر والبصر، کہ اس علم کو اٹھانے والا یعنی میرا ساتھ دینے والا میدان جنگ میں وہی ہو سکتا ہے جس کے پاس صبر بھی ہو اور بصیرت بھی پائی جاتی ہو. اگر بصیرت انسان کے پاس ہے تب وہ میرا ساتھ دے سکتا ہے، وہ تشخیص دے سکتا ہے صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے. تو یہ جنگ جمل کے حوالے سے مولا کائنات نے یہاں پر نامہ ارسال فرمایا.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی سیدنا محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین، ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من الان الی یوم الدین اما بعد. نہج البلاغہ میں مکتوبات کا جو سلسلہ ہے ان میں آج یہ پہلا خط جو امیر المؤمنین نے تحریر فرمایا ہے، اس کے سلسلے میں کچھ ایسے معارف اور کچھ ایسے حقائق کہ جو آپ نے نہج البلاغہ میں، جو آپ نے اپنے مکتوب میں اور اپنے خط میں تحریر فرمایا ہے موجود ہے، اس پر کچھ روشنی ڈالنا ہے. یہ پہلا خط کہ جو آپ نے اہل بصرہ کے نام تحریر فرمایا، اس میں آپ نے اس زمانے کے حوادث پر روشنی ڈالتے ہوئے یوں تحریر فرمایا کہ اے اہل بصرہ، میں تمہیں ان حالات سے کچھ اس طریقے سے آگاہ کرنا چاہتا ہوں کہ گویا کہ تم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے. یعنی منوعن اس انداز سے مولا بیان کرنا چاہتے ہیں کہ کسی طریقے کا کوئی شک و شبہ ان کے ذہن میں نہ رہ جائے اور پورے حقیقت حال سے آگاہ ہو جائیں، کیونکہ وہ فتنہ جو صدر اسلام میں پیغمبر اکرم کی وفات کے بعد اور 25 سال، تقریباً 25 سال گزر جانے کے بعد جو رونما ہوا تھا، وہ جب اہل بصرہ اور یمن اور مصر اور کوفے کے لوگوں نے مدینے کے اوپر اپنے اعتراضات کے حوالے سے خلیفہ سوم حضرت عثمان کے سلسلے میں جب مدینے کے اوپر اعتراض کیا تھا اور اپنا ایک احتجاج پیش کیا تھا، تو اس سلسلے میں امیر المؤمنین ارشاد فرماتے ہیں کہ یاد رکھو، جس وقت حضرت عثمان کا قتل ہوا، خلیفہ سوم کا قتل ہوا، تو اس وقت اگر تم میرے بارے میں جاننا چاہتے ہو تو اتنا یاد رکھو کہ میں ان کے اوپر سب سے کم اعتراض کرنے والوں میں سے تھا، اور میں نے پوری کوشش کی تھی کہ حالات سلجھ جائیں اور فتنہ و فساد سے شہر مدینہ بری ہو جائے، لیکن حالات کو جس طریقے سے بگڑتے چلے گئے کہ میں ایسے دوراہے پر آ کے کھڑا ہو گیا تھا کہ ایک طرف سے خود خلیفہ سوم نے مجھے درمیان میں ڈال دیا، اور ان کا یہ خیال تھا کہ اگر میں چاہوں تو میں ان کی حفاظت کر سکتا ہوں، دوسری طرف سے جو مجمع موجود تھا اس کا یہ خیال تھا کہ اگر علی ہماری بیعت لے لیں، یعنی علی بعنوان خلیفہ اگر بیعت قبول کر لیں تو یہ مسئلہ حل ہو جائے گا۔ میں اس وقت یہ نہیں سمجھ پا رہا تھا کہ میں کیا کروں، کیونکہ میرا ایسا کردار تھا درمیان میں کہ میں یہ چاہتا تھا کہ خون ریزی نہ ہو اور لوگوں کے حقوق محفوظ ہو جائیں اور خلیفہ کی عزت بھی رہ جائے۔ اسی حوالے سے آپ نے اس تاریخ کے سب سے اس حساس نقطے کی طرف اشارہ فرمایا کہ آپ فرماتے ہیں کہ میں کیا کرتا ایسے ماحول میں کہ جب کوفے کے، بصرہ کے اور مصر کی جانب سے آنے والے لوگوں نے شہر مدینہ کے اوپر خلیفہ سوم کے گھر کا گھراؤ کر لیا، اور اسی درمیان میں یہ چاہتا تھا کہ لوگ واپس چلے جائیں، کسی طریقے کا کوئی فتنہ و فساد اور خون ریزی نہ ہو، لیکن اسی درمیان حضرت ام المؤمنین جناب عائشہ نے پیغمبر اکرم کی قمیص اور آپ کی نعلین مبارک کا حوالہ دے کر کے یوں ارشاد فرمایا کہ اے لوگو، خلیفہ وقت نے دین محمد کو تباہ کر دیا ہے، اور اس طریقے سے جب انہوں نے حوالہ دیا تو مجمع میں ایک طریقے کا غیظ و غضب اور بڑھ گیا، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ خلیفہ وقت کا قتل ہو گیا، اور خلیفہ وقت کے قتل کے بعد جو حادثات رونما ہوئے ہیں سارا مجمع علی کے دروازے پر پہنچا، جس کو آپ نے خود یوں ارشاد فرمایا کہ لوگ میرے پاس آئے اور ہر ایک نے یہ چاہا کہ میری بیعت کریں، میں نے ابتدا میں اسی لیے انکار کیا تھا کہ کسی کے دل میں یہ خیال نہ آنے پائے کہ شاید خون عثمان میں یا حضرت عثمان کے خون میں میرا ہاتھ ملوث ہے، میں نے کبھی نہیں چاہا، بلکہ میں نے ہمیشہ اس بات کی کوشش کی ہے کہ کسی طریقے کی کوئی غلط فہمیاں نہ ہونے پائیں، زمین کے اوپر خون نہ بہنے پائے، مسلمانوں میں اختلاف نہ ہونے پائے، اور آخر کار جب یہ حادثہ اپنے عروج پر پہنچا تو اسی درمیان طلحہ اور زبیر، یہ جو دو اہم شخصیتیں تھیں مدینے میں، انہوں نے مجمع کو اور زیادہ بھڑکانے کی کوشش کی، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ خلیفہ کا قتل ہو گیا، اور جب خلیفہ کا قتل رونما ہو چکا وہ یہ واقعہ پیش ہو گیا تو ایسے موقع پر بالکل حالات کو بدل دیا گیا، میں کہ جو اصلاح کا طالب تھا یہ سارے الزامات میرے اوپر عائد کر دیے گئے، یہاں تک کہ یہ خبر شام پہنچی اور ام المؤمنین نے شام سے مدد چاہی، یہاں تک کہ حاکم شام اور امیر شام نے اور ام المؤمنین نے آپس میں مل کے اور طے کر کے اس بات کی بنیاد ڈالی کہ اب اور کوئی راستہ نہیں ہے مگر یہ کہ جنگ ہو جائے، جس کے نتیجے میں جنگ جمل پیش ہوئی۔ میں نے ہرگز یہ نہیں چاہا تھا کہ اسلام میں کوئی اور نئی جنگ ہو، بلکہ مسلمانوں کے درمیان امن و سکون ہو، لیکن کیا کیا جائے کہ کچھ ایسے عناصر تھے کہ جنہوں نے ایسا سوچا اور یہ حادثہ رونما ہو گیا۔
ناظرین، مولائے کائنات حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے فرامین کے حوالے سے گفتگو ہو رہی ہے۔ آپ نے خطبے کو بھی ملاحظہ فرمایا اور اس نامے کو بھی ملاحظہ فرمایا۔ اب جو انشاءاللہ آپ کے سامنے ایک حکمت پیش کی جائے گی یہاں پر، جو کلمات قصار کے عنوان سے نہج البلاغہ میں مرتب کیے گئے ہیں، تو یہ بڑی عجیب ایک حکمت ہے مولائے کائنات، جس میں کہہ رہے ہیں کہ ہمارا ایک حق ہے۔ آپ انشاءاللہ گفتگو سنیں گے ہمارے مہمان کے ذریعے، لیکن تعجب اس مقام پر ہوتا ہے کہ علی کو یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ ہمارا حق ہے۔ کون نہیں جانتا کہ حضور نے خود فرمایا ہے کہ علی مع الحق والحق مع علی، علی حق کے ساتھ ہے، حق علی کے ساتھ ہے۔ دیکھیے، کوئی بھی، یعنی تمام اصحاب کرام، چاہے وہی کیوں نہ ہو کہ جو رسول، جو علی کے مقابلے پر آئے ہیں،
جنہوں نے علی سے جنگ کی ہیں، لیکن علی کی حقانیت میں کوئی شک نہیں کر سکتا، اس لیے کہ رسول نے سب کے سامنے بیان کیا تھا. اور جس وقت امیر شام نے اس بات کے اوپر اعتراض کیا، یعنی ایک بڑی شخصیت ہے سعد ابن عبادہ، ایک جلیل القدر صحابی ہیں، تو ان سے جب گفتگو ہوتی ہے اور امیر شام ان سے کہتا ہے کہ تم علی کو برا بھلا کہو، وہ کہتے ہیں نہیں، میں علی کو برا بھلا نہیں کہہ سکتا، اس لیے کہ میں نے خود حضور سے یہ حدیث سنی ہے کہ حضور نے فرمایا ہے کہ علی مع الحق والحق مع علی، اور یہ حدیث میں نے سنی ہے. تو وہ کہتا نہیں، تم جھوٹ بولتے ہو. انہوں نے کہا نہیں، میں جھوٹ نہیں بولتا. کہا کہ کیا تم کوئی گواہ جو ہے وہ لا سکتے ہو؟ انہوں نے کہا بالکل میں گواہ لا سکتا ہوں. تو وہ اس حدیث کے اوپر گواہ کے طور پر جناب ام سلمہ کو پیش کرتے ہیں، جو حرم رسول ہے، یعنی رسول کی ایک جلیل المرتبت جو ہے وہ خاتون ہیں، اور ام المومنین ام سلمہ اس بات کی تائید کرتی ہیں کہ حضور نے خود فرمایا کہ علی مع الحق. تو آپ دیکھیے کہ جس علی کے ساتھ حق ہے وہ اس بات کا اعلان کر رہا ہے کہ ہمارا کچھ حق ہے اور ہمیں اس کو کس طریقے سے لینا ہے. آپ ہمارے ساتھ رہیں، اسی حکمت کے حوالے سے اپنے مہمان کی گفتگو دیکھتے ہیں.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال علی علیہ السلام لنا حق فإن اعطیناه وإلا ركبنا اعجاز الابل وإن طال السرى. حضرت امیر کائنات علی علیہ السلام ارشاد فرما رہے ہیں کہ ہمارے لیے، یعنی ہم اہل بیت علیہ السلام کے لیے ایک حق ہے، اگر ہمیں وہ حق دے دیا گیا تو بہت اچھی بات ہے، لیکن اگر ہم تک کہ وہ حق نہیں پہنچا، ہمیں اس حق تک کے پہنچنے سے روک دیا گیا، تو یقیناً ہم سختیوں کو برداشت کر لیں گے، ہم اس سخت راستے کو طے کر لیں گے یہاں تک کہ ہم اس حق تک کے پہنچ جائیں، بھلے ہی یہ راستہ طویل کیوں نہ ہو. یہ حدیث، یہ حکمت کہ جو نہج البلاغہ کی 21ویں حکمت ہے، اس کے اندر مختلف شارحین نے کہا ہے کہ یہ حدیث بہت ہی ظریف حدیث ہے، کیونکہ مولا امیر علیہ السلام اپنے حق کے بارے میں گفتگو کر رہے ہیں. اس حدیث سے ہم دو پیغام لے سکتے ہیں. پہلا پیغام یہ ہے کہ اگر انسان ایک حق تک کے پہنچنا چاہ رہا ہے، انسان اپنے حق تک کے پہنچنا چاہ رہا ہے اور اس راستے میں اس کو مشکلات درپیش ہیں، اگر اس راستے کو طے کرنے میں اس کے لیے سختیاں ہیں، صعوبتیں ہیں، تو انسان کو وہ سختیاں برداشت کر لینا چاہیے، بھلے ہی کتنی سختیاں کیوں نہ ہوں. اور دوسرا بڑا پیغام جو اس حدیث کے اندر ہے، وہ خود حضرت امیر کائنات علی علیہ السلام کے حق کی بنسبت ہے. مولا کائنات کا کون سا ایسا حق ہے کہ جس کو وہ واپس لینے کے لیے کہہ رہے ہیں؟ یقیناً مولا کائنات کا وہ بہت ہی بڑا حق کہ جس تک کہ آپ نہ پہنچ سکے اور لوگوں نے آپ کو اس تک کے پہنچنے نہ دیا، وہ تھا خلافت. وہ حق امامت ظاہری تھی، وہ حق حکومت ظاہری تھی. تو مولا امیر کائنات، اسی لیے بہت سے مفسرین اور شارحین نے کہا ہے کہ یہ حدیث مولا نے اس وقت ارشاد فرمائی تھی کہ جب سقیفہ کا دوران تھا، یا پھر دوسرے تاریخ دانوں نے کہا ہے کہ یہ حدیث اس وقت مولا نے ارشاد فرمائی تھی کہ جب شورا کا وقت تھا. اب بہرحال تاریخی گفتگو یہاں پر آپ کے سامنے پیش نہیں کرنی ہے، لیکن مولا کس حق کی بات کر رہے ہیں؟ مولا اس حق کی بات کر رہے ہیں جس کو لوگوں نے ان تک کے پہنچنے نہیں دیا. اب مولا ارشاد فرما رہے ہیں کہ اگر ہمیں وہ حق نہیں ملا تو ہم کیا کریں گے؟ کیا ہم اپنا حق چھوڑ دیں گے؟ کیا ہم حق کی طرف نہیں جائیں گے؟ نہیں. مولا ارشاد فرما رہے ہیں کہ اگر ہمیں حق نہیں ملا تو ہم سختیاں برداشت کریں گے، ہم مشکلات کو برداشت کریں گے یہاں تک کہ ہم اس حق تک کے پہنچ جائیں. مولا نے ایک تعبیر استعمال کی ہے، اعجاز الابل. اعجاز کا مطلب ہوتا ہے اگر کوئی انسان اونٹ پر سواری کر رہا ہے تو اگر اونٹ پر سواری کرنے میں انسان اونٹ کے آگے والے حصے پر بیٹھے تو اس کے اندر بہت ہی آرام سے بیٹھ سکتا ہے، لیکن یہیں اگر اعجاز الابل پر انسان کو بٹھا دیا جائے، یعنی اونٹ کے پچھلے حصے پر اس کو بٹھا دیا جائے، تو یہاں پر وہی راستہ اس کے لیے بہت سخت ہو سکتا ہے۔ ظاہر سی بات ہے اونٹ کے اوپر سواری کرنا ایسے بھی سخت ہوتا تھا، اور ساتھ ہی ساتھ ایسی جگہ پر انسان کو بٹھا دیا جائے کہ جہاں پر سختیوں کے لیے بٹھایا جاتا ہے، عام طور سے غلاموں کو، اسیروں کو اس جگہ پر بٹھایا جاتا تھا۔ تو مولا کہہ رہے ہیں اگر وہ سختیاں بھی میرے سامنے آ جائیں تو میں برداشت کرنے کے لیے تیار ہوں یہاں تک کہ مجھے میرا حق مل جائے۔ وَإِن طَالَ السُّرَى، ایک اور اشارہ اس کے اندر ہے۔ سورہ کہتے ہیں رات کو سفر کرنے کو۔ مولا کہہ رہے ہیں یہ رات کا سفر اگرچہ بہت طولانی ہو جائے میں برداشت کرنے کے لیے تیار ہوں، لیکن مجھے میرا حق مل جانا چاہیے۔ ایک بہت ہی ظریف اشارہ ہے کہ دیکھو جتنی بھی ظالم ہیں، جتنی بھی باطل حکومتیں ہیں، یہ شب کے مانند ہیں۔ میں ان شب کے مانند حکومتوں کے لیے برداشت کر لوں گا، صبر کر لوں گا، یہاں تک کہ ایک صبح ایسی نمودار ہو، ایک ایسا سویرا آئے جہاں پہ حضرت امیر کائنات کے نائب برحق امام زمانہ علیہ السلام کی حکومت آئے اور آپ اس حق تک کے پہنچیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
ناظرین، آپ نے اس پروگرام کے جو تینوں حصے تھے، یعنی خطبے کے حوالے سے بھی گفتگو یہاں پر ملاحظہ فرمائی، اور اسی طریقے سے نامے کے حوالے سے بھی جو مولا کائنات کے مکتوبات ہیں، اور اسی طریقے سے جو یہ حکمت تھی، آپ نے ان تینوں چیزوں کو دیکھا کہ واقعا ایک بحر زخار ہے علم کا کہ جو ٹھاٹے مار رہا ہے، جو تڑپ رہا ہے کہ مجھ سے کوئی علم لینے والا ہو۔ واقعا علی علیہ السلام نے نہ صرف اپنے زمانے کے افراد کے لیے بلکہ بعد والوں کے لیے بھی یہ دعوت دی ہے کہ یہ ایک علم کا دریا بہ رہا ہے۔ خود مولائے کائنات نے کہا کہ میرا مقام وہ ہے کہ لا یرقا الی الطیر، کوئی پرندہ جو ہے وہ اس کا، یعنی پرندے جو ہے وہ مجھ تک پرواز نہیں کر سکتا، یعنی کسی کا طائر فکر بھی جو ہے وہ مجھ تک پرواز نہیں کر سکتا۔ ہمارے سامنے نہج البلاغہ جیسا عظیم خزانہ موجود ہے، ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم نہج البلاغہ کو دیکھیں۔ ہمارا پروگرام یہ صرف ایک اشارہ ہے، آپ کو متوجہ کرنا ہے کہ ہمارے پاس اتنا عظیم خزانہ ہے، ہم کیوں ادھر ادھر بھٹکتے ہیں علم کی تلاش میں۔ ہر طرح کا علم ہمارے پاس موجود ہے۔ آئیں نہج البلاغہ سے قصب فیض کریں، اس کے سامنے زانو ادب طے کریں، اور اگر آج علی ہمارے سامنے نہیں ہے تو حضرت علی علیہ السلام کے وہ فرامین ہمارے سامنے ہیں کہ جن کو ہم اپنی زندگی کے لیے نمونہ عمل بنائیں۔ آپ کے شکر گزار ہیں، آپ ہمارے ساتھ رہے، آپ سے یہیں پر اجازت چاہتے ہیں۔ خدا حافظ، فی امان اللہ۔
سامعین، پیغمبر ختمی مرتبت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، دعا مومن کا ہتھیار، دین کا ستون اور آسمان و زمین کا نور ہے۔ دعا بندگی اور عبادت بھی ہے، اور طاعت و عبدیت کا مخلصانہ اظہار بھی۔ دعا عبودیت کا پیکر ہے، غنی مطلق کی بارگاہ میں حاجتوں کی عملی ترجمانی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جس مومن کا ایمان جتنا زیادہ ہوتا ہے اتنا ہی زیادہ دعائیں کرتا ہے، کیونکہ اس کو اس بات کا یقین ہوتا ہے کہ حاجتوں کا پورا کرنے والا خدا ہے۔ وہ اس سے دعائیں کرتا ہے اور اس سے رحمت، عزت، قوت اور اچھائیاں طلب کرتا ہے۔ دعا انسان کو انسان سے مانگنے کی ذلت سے نجات دلا کر بارگاہ خداوندی میں دست سوال پھیلانے کی عزت عطا کرتی ہے۔ لوگوں سے حاجت طلب کرنا ذلت ہے، اور خدا پر بھروسہ کرنا اور اس سے مانگنا عزت و شرف ہے۔ دعا انسان کے قلبی، فکری اور روحانی امراض کا علاج ہے، اور انسان اس طرح کے مہلک امراض کی آماجگاہ ہے جیسے خدا سے غفلت، حسد، حرص، دنیا کی محبت، مال و دولت اور شہرت کی تمنا وغیرہ، اور دعا ہی ان تمام جراحتوں کا واحد علاج ہے۔ لہذا ہمیں چاہیے کہ صرف اور صرف خدا سے امید رکھیں اور دوسروں سے نا امید ہو کر بارگاہ اہدیت میں تمام قیود و شرائط کے ساتھ دعا کے لیے حاضر ہوں۔ جی ہاں سامعین، ایسی ہی ایک بابرکت دعا جو فرزند رسول حضرت امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف سے منسوب ہے، آپ کی خدمت میں پیش کرنے کا شرف حاصل کر رہے ہیں، تو آئیے سنتے ہیں۔
الٰہی اعظم البلاء وبرح الخفاء وانکشف الغطاء وانقطع الرجاء أضاقت الأرض ومنعت السماء وأنت المستعان وإليك المشتكى وعليك المعول في الشدة والرخاء اللهم صل على محمد وآل محمد قل الآن الذين فرضت علينا طاعتهم وعرفتنا بذلك منزلتهم ففرج عنا بحقه فرجا عاجلا قريبا كلمح البصر أو هو أقرب يا محمد يا علي يا علي يا محمد اكفياني فإنكما كافيان وانصراني فإنكما ناصران يا مولانا يا صاحب الزمان الغاث 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 أدركني 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 الساعة 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 العجب 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 يا ارحم الراحمين بحق محمد وآله الطاهرين۔
Thank you.